الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ان الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. الله تعالى شأنه كي کائنات میں ایک جگہ جنت ہے، جس میں راحت ہی راحت ہے، پریشانی کا وہاں نام و نشان نہیں. دوسری جگہ جہنم ہے، جہاں پریشانی ہی پریشانی ہے، راحت کا وہاں نام و نشان نہیں. جنت میں راحت ہی راحت، مزے ہی مزے، سکون ہی سکون، سلامتی ہی سلامتی، اور جہنم میں پریشانی ہی پریشانی، مصیبت ہی مصیبت، تکلیف ہی تکلیف، بے قراری ہی بے قراری. ایک میں راحت اور سکون کا نام نہیں، اور دوسری میں پریشانی اور تکلیف کا نام و نشان نہیں. تیسری جگہ ہے دنیا، اس میں پریشانی بھی ہے اور راحت بھی ہے، سکون بھی ہے بے قراری بھی ہے. اس دنیا میں کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے راحت ہی راحت دیکھی ہے، پریشانی کبھی نہیں دیکھی، اور نہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے اس دنیا میں پریشانی ہی پریشانی دیکھی، راحت کبھی نہیں دیکھی. یہاں راحت بھی ہے اور پریشانی بھی، یہ اس دنیا کا خاصہ ہے، اسے جنت کا خاصہ راحت ہے، جہنم کا خاصہ پریشانی ہے مصیبت ہے. اس دنیا کا خاصہ راحت اور پریشانی دونوں. کبھی راحت نصیب ہوگی تو کبھی پریشانی، کبھی سکون تو کبھی بے قراری، کبھی صحت تو کبھی بیماری، کبھی فقر تو کبھی مالداری، کبھی ذلت تو کبھی عزت، کبھی خوف تو کبھی امن، اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس دنیا میں میں پریشانی کو دیکھوں ہی نہیں، تکلیف میرے اوپر آئے ہی نہیں، بے قراری کا سامنا مجھے کرنا ہی نہ پڑے، یہ ممکن نہیں ہے. ہاں کسی پر زیادہ تکلیف آتی ہے، کسی پر زیادہ مصیبت، کسی کو بے قراری کا زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے، کوئی زیادہ بیمار ہو جاتا ہے، مگر ہر شخص پریشانی میں ہوتا ہے اس دنیا میں. ہو سکتا ہے کہ کوئی پریشانی کسی کے ساتھ پوری زندگی لگی رہے، مثلاً اولاد بگڑ گئی اور بگڑنے کے بعد 25-30 سال تک وہ بگڑی ہی رہی تو پریشانی کا باعث رہا. کوئی بیماری رہی جس کا علاج نہیں ہو سکا، 20-25 سال تک بیمار رہا، جب سے پیدا ہوا تھا اسی وقت سے بیمار، پیدائشی بیماری، اور رہی آخر تک. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 4-5 سال پوری عافیت کے ساتھ گزر گئے اور کوئی تکلیف نہیں دیکھی، اور پھر 4-5 سال تک کوئی تکلیف لگی رہی اور پھر ٹھیک ہو گیا. ہر شخص کے ساتھ اللہ تعالی شانہ کا الگ الگ معاملہ ہے، مگر یہ بات طے شدہ ہے کہ اس دنیا میں ہر شخص پریشان رہتا ہے، اور تقریباً ہر شخص کے ساتھ کوئی نہ کوئی پریشانی ہمیشہ لگی رہتی ہے. ایک شخص بیمار ہے، بیماری اس کے ساتھ لگی رہتی ہے، کوئی نہ کوئی بیماری. کسی کی بیوی نافرمان ہے، بس وہ اسے تنگ کرتی رہتی ہے. کسی کا شوہر برا ہے، وہ اسے تنگ کرتا رہتا ہے. کسی کی اولاد نافرمان ہے، وہ اسے پریشان کرتی رہتی ہے. کسی کے ماں باپ آزمائش بنے ہوئے ہیں، وہ اولاد کو تنگ کرتے رہتے ہیں. کسی کا پڑوسی برا ہے، وہ تنگ کرتا رہتا ہے. میری جو پریشانی ہے اور میری جو تکلیف ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتی، اور آپ کی تکلیف مجھے نظر نہیں آتی. تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ دنیا میں سب عافیت کے ساتھ ہے، میں ہی پریشانی میں ہوں. اور آپ جتنے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے ہر ایک کو یہی نظر آتا ہے کہ سب عافیت میں ہیں اور میں ایک ہی پریشان ہوں، مجھے ایک ہی کو تکلیف ہے. اور تکلیف اور مصیبت کی خاصیت یہ ہے کہ جب کوئی ایک شخص اس میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے وہ تکلیف بہت بڑی معلوم ہوتی ہے. مثال کے طور پر اس وقت یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں، واز و نصیحت کی مجلس ہے، اور فرض کر لیجئے کہ واز و نصیحت کی مجلس سے پہلے یہاں ظہر سے پہلے کھانا ہوتا اور ایک شخص یہاں تاخیر سے پہنچا، ظہر کے وقت پہنچا، اور اسے پتا ہے کہ سب نے کھانا کھا لیا ہے، میں ہی بھوکا ہوں، تو اسے بہت پریشانی ہوگی، تکلیف بہت ہوگی. مگر اسے اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ سب ظہر سے ایک گھنٹہ پہلے یہاں پہنچے ہوئے تھے، مگر کھانا وقت پر پہنچا نہیں تھا تو یہ بھی سب بھوکے ہیں، اور واضح و نصیحت کے بعد ابھی کھانا سب کو ملے گا، تو میں اکیلا بھوکا نہیں، یہ سب بھوکے ہیں، تو تکلیف کم ہو جاتی ہے، یہ ہیومن نیچر ہے. عربی میں کہتے ہیں المصیبت اذا عمت خفت، مصیبت جب عام ہو جاتی ہے یعنی مصیبت میں سب مبتلا ہو جاتے ہیں تو وہ مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے. تو جو لوگ تکلیفوں میں ہیں، جو لوگ مصیبتوں میں ہیں، انہیں ایک مراقبہ یہ کرنا چاہیے کہ تکلیف میں میں اکیلا نہیں ہوں، پوری دنیا تکلیف میں ہے. مصیبت میں میں اکیلا نہیں ہوں، پوری دنیا مصیبت میں ہے. بے سکونی کا میں اکیلا شکار نہیں، سب ہی بے سکونی میں ہے. مگر جس طرح ان کو میری پریشانی نظر نہیں آتی، اسی طرح مجھے ان کی پریشانی نظر نہیں آتی. اللہ تعالی شانہ دنیا میں ہمیں نعمتیں عطا فرماتے ہیں، راحتیں عطا فرماتے ہیں تاکہ ہم اس کا شکر ادا کریں. اللہ تعالی ہمیں مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ ہم صبر کریں، یہی تو امتحان ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالی مصیبتیں بھیجتے ہیں تاکہ ہم ان مصیبتوں پر صبر کریں. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ صبر کرتے ہیں یا نہیں. کبھی بیوی مصیبت بن کر کھڑی ہو جاتی ہے، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ شوہر صبر کرتا ہے یا نہیں. کبھی شوہر مصیبت بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بیوی صبر کرتی ہے یا نہیں. ہماری چاہت کے مطابق ہمیں کھانا نہیں ملتا، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ صبر کرتا ہے یا نہیں. ہماری مرضی کے مطابق پہننا نہیں ملتا، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ صبر کرتا ہے یا نہیں. ہمارے دوست احباب، ہمارے رشتہ دار ہمارے ساتھ ویسا معاملہ نہیں کرتے جیسا معاملہ ہم چاہتے ہیں، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ صبر کرتا ہے یا نہیں. میں جس حال میں اسے رکھتا ہوں اس پہ راضی رہتا ہے یا نہیں. اور بسا اوقات ہم جو چاہتے ہیں وہ اللہ دے دیتے ہیں، جو چاہت ہوئی وہ ہو گیا، جو خواہش ہوئی وہ پوری ہو گئی، جو مانگا وہ مل گیا. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں. یہ دو امتحان ہیں، صبر اور شکر. صبر اور شکر سے انسان کامل ہوتا ہے. اب اگر اللہ تعالی شانہ تکلیف نہ بھیجتے اور صرف راحتیں ہی عطا فرماتے اور شکر کی اس پر توفیق ہوتی، تو شکر کو وجود ملتا، صبر کو وجود نہ ملتا، تو ناقص رہتا، کمپلیٹ نہ ہوتا. اور اگر اللہ تعالی شانہ راحت عطا نہ فرماتے اور تکلیف ہی تکلیف دیتے، تکلیف ہی تکلیف، اور پھر صبر کی توفیق دیتے، تو صبر وجود میں آتا، شکر وجود میں نہ آتا، پھر ناقص رہتا. تو اللہ تکلیفوں کو بھیجتے ہیں تاکہ صبر کرے، اور اللہ نعمتوں کو نچھاور کرتے ہیں تاکہ شکر کرے، اور صبر اور شکر سے کامل ہو جائے. صبر اور شکر سے بندہ کامل ہوتا ہے. تو پہلی بات جو ذہن میں بٹھانے کی ہے وہ یہ کہ اس دنیا میں ہماری چاہت اور ہماری مرضی کے مطابق ہر کام نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ تو جنت کا خاصہ ہے، جنت کی خاصیت ہے، جنت کی کوالٹی، جنت کی اسپیشلٹی ہے کہ وہاں کیا ہوگا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے جنت میں وہ چیزیں ہوں گی جن کی تمہارے دل خواہش کریں گے جنت میں، جو ڈیزائر کیا مل گیا، جنت میں جو خواہش ہوگی وہ مل جائے گا. دنیا میں ایسا نہیں. ہو سکتا ہے کہ پوری زندگی اللہ سے کچھ مانگتا رہے اللہ نہ دے، پوری زندگی اولاد مانگے اور نہ ملے، پوری زندگی دولت مانگے اور نہ ملے، پوری زندگی اپنا گھر مانگے اور کرائے کے مکان ہی میں روح نکل جاوے. اگر دنیا میں ہماری چاہت کے مطابق معاملہ ہوتا تو یہ دنیا نہ ہوتی، یہ جنت ہوتی. اس سے پہلی بات جو ہر شخص کو اپنے ذہنوں میں بٹھانے کی ہے وہ یہ کہ اس دنیا میں ہر شخص پر تکلیف آتی ہے، تکلیف سے بھاگنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، تکلیف کا مقابلہ کرنا چاہیے. بلکہ میں یہ کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ تکلیف سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے. تکلیف آ جائے زندگی میں، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، تو بہت سے لوگ جو ہیں بے قرار ہو جاتے ہیں اور بس ایک ہی چیز ذہن میں لیے پھرتے ہیں کہ یہ مصیبت کیسے ٹل جاوے. شرعی حد میں رہ کر جائز طریقے سے اس مصیبت کو ٹالنے کی کوشش کرنی چاہیے، مگر یہ کہ ٹل ہی جاوے، کیوں ٹلتی نہیں، یہ ایک مستقل بیماری ہے، یہ دوسری بیماری ہو گئی. اب وہ مصیبت تو تھی ہی، یہ دوسری بیماری ہو گئی. اولاد نافرمان ہے، اب شرعی حد میں رہ کر ان کو درست کرنے کی کوشش کرو، مگر یہ کہ یہ درست ہو ہی جائے، خدا بن جائے انسان کہ کیوں یہ ٹھیک نہیں ہوتا، ٹھیک ہونا ہی چاہیے. ابھی مزید پریشانی، اپنا گھر نہیں ہے، کوشش کرے شرعی حد میں رہ کر گھر بسانے کی، گھر آباد کرنے کی، گھر خریدنے کی، مگر وسائل نہیں ہے تو صبر کرے. تقدیر پر ایمان رکھے، تقدیر پر راضی رہے کہ میں نے مقدر میں ایسا ہی لکھا ہے. دنیا میں ہر شخص پر مصیبت پریشانی آتی ہے. حضرت مولانا قاری صدیق باندھوی رحمہ اللہ تعالی نے کسی پرانے بزرگ کا ایک قول نقل کیا ہے کہ اللہ تعالی شانہ کے برگزیدہ بندوں کی تین علامتیں ہیں، تین نشانیاں ہیں، جن میں یہ تین علامتیں پائی جائیں تو سمجھو کہ یہ اللہ کا ولی ہے. یعنی جو بھی اللہ کا ولی ہوگا اس کے ساتھ یہ تین چیزیں لگی ہوئی ہوں گی، جو بھی اللہ کا ولی ہوگا. یعنی اللہ کے ولی کی یہ خاصیت ہے، اللہ کے ولی کی یہ پہچان ہے کہ اس کے ساتھ یہ تین چیزیں ضرور ہوں گی. نمبر ایک، سبھی اس کی تعریف کرنے والے نہیں ہوں گے، درجنوں آدمی اس کی تعریف کر رہے ہوں گے مگر دو چار ہمیشہ ایسے ہوں گے جو اس کے خلاف بولنے والے ہوں گے. انبیاء علیہ السلام کی یہی حالت تھی، اور اولیاء جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے صحیح وارث اور صحیح جانشین ہیں. تو ایک بات ہمیشہ رہے گی اللہ کے ولی کے ساتھ، اللہ کے نیک بندے کے ساتھ، کہ تعریف کرنے والے بہت ہوں گے مگر ہمیشہ ایک طبقہ، ایک گروپ، ایک جماعت ایسے لوگوں کی رہے گی جو اس کی برائی بیان کرے گی، اس کے پیچھے پڑے رہیں گے، اس کی زندگی میں، اس کی سیرت میں، اس کے کردار میں کیڑے تلاش کرتے رہیں گے خاموخ آگے. اور دوسرے لوگوں کو تعجب بھی بہت ہوتا ہے، ایک خاصیت یہ ہے. دوسری خاصیت،
دوسری خاصیت یہ ہے، دوسری علامت یہ ہے، دوسری چیز جو ولی کے ساتھ لگی رہتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ اسے رزق حلال نصیب فرماتے ہیں، اس کی روزی حلال کی ہوگی. اور تیسری چیز جو اس کے ساتھ لگی رہتی ہے وہ یہ کہ ہر وقت کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا رہے گا. کبھی کسی کا انتقال ہو گیا، کبھی کوئی چوری ہو گئی، کبھی کوئی حادثہ ہو گیا، کبھی کوئی بیماری ہو گئی، کوئی نہ کوئی مصیبت آفت اس کے ساتھ لگی رہے گی. تو سب سے پہلی بات جو ہمیں ذہنوں میں بٹھانی ہے وہ یہ کہ اس دنیا میں ہر شخص کے ساتھ کوئی نہ کوئی تکلیف لگی رہے گی. تو اگر مجھے کوئی تکلیف ستا رہی ہے تو مجھے اپنے آپ کو یہ تسلی دینی چاہیے کہ جس طرح میں تکلیف میں ہوں یہ بھی ہے، مگر جیسے ان کو میری تکلیف معلوم نہیں، مجھے ان کی نظر نہیں آتی، مگر ضرور یہ تکلیف میں ہوں گے، یہ بھی ضرور کوئی نہ کوئی تکلیف میں ہوگا، یہ بھی ضرور کوئی نہ کوئی چیز پریشان کر رہی ہوگی. اور اللہ سب کو عافیت کے ساتھ رکھے، اگر آج نہیں تو کل کسی مصیبت میں مبتلا ہوگا، پانچ دن کے بعد ہوگا، مصیبت ضرور آئے گی، سب پر آتی ہے مصیبتیں. تو یہ جو میرے اوپر مصیبت آئی ہوئی ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا شکر ہے کہ چھوٹی مصیبت ہے، چھوٹی مصیبت ہے، ایسی مصیبت ہے کہ جسے میں کنٹرول کر سکتا ہوں. مصیبت میں تو ہر شخص دنیا میں ہے اور دنیا میں رہے گا، کوئی نہ کوئی چیز ضرور پریشان کر رہی ہوگی، مگر اللہ کا شکر ہے کہ یہ بہت چھوٹی چیز ہے، اسے میں ہینڈل کر سکتا ہوں. پتہ نہیں دنیا میں دوسرے لوگ کتنی بڑی بڑی مصیبتوں میں ہیں. اور اس مصیبت کو اللہ تعالی شانہ کا انعام سمجھے کہ اللہ تعالی شانہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس تکلیف کے ذریعے میرے گناہ معاف کر رہا ہے. اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ وہ میرے گناہوں کو جمع کر کے نہیں رکھتا کہ میں اس کے گناہوں کو جمع کر کے رکھوں اور جہنم میں خوب سزا دوں. نہیں، میرے اوپر تکلیف بھیجی اور اس تکلیف کی برکت سے گناہوں کو مٹا رہا ہے، یعنی بڑی سزا کے بجائے چھوٹی سزا دے رہا ہے، آپریشن کے بجائے سیرپ ہی سے میرا علاج کر رہا ہے. اسے احسان سمجھے اللہ کا، اسے نعمت سمجھے اللہ کی. اس لیے کہ کسی مومن کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی پریشانی، کوئی بھی پریشانی، ایسی حالت جس کی وجہ سے اسے انکنوینئنس ہو، دا سلائٹسٹ آف انکنوینئنس، جیسے اسے کسی جگہ وقت پر پہنچنا ہے اور ٹرین وقت پر نہیں پہنچی، اب یہ ٹرین وقت پر نہیں پہنچی اس کی وجہ سے جو پریشانی ہوئی کہ میرا اپوائنٹمنٹ تو 4 بجے ہے اور ٹرین 20 منٹ لیٹ ہو گئی ہے، بہت امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹ ہے، یہ جو پریشانی ہوئی تھوڑی دیر کے لیے، اس کی وجہ سے بھی گناہ معاف ہوتے. اس کی وجہ سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. یہ پریشانی، کسی قسم کی پریشانی ہو، چلتے چلتے راستے میں ایک کانٹا چھپ جاتا ہے، غریب آدمی ہے، بغیر جوتے چپل کے چل رہا ہے بیچارہ، اور کانٹا چھپ گیا، ایک معمولی سی تکلیف، اس کی وجہ سے بھی گناہ معاف، درجے بلند. بخار ہوتا ہے، بخار، اس کی وجہ سے گناہ جھڑتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، بخار کی وجہ سے، فیور کی وجہ سے گناہ جھڑتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوٹم کی سیزن میں جب پتے مرجا جاتے ہیں تو اس وقت اگر کوئی کسی درخت کی ٹہنی کو پکڑ کے ایسے ہلاتا ہے تو کیسے گر جاتے ہیں پتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالی شانہ کسی کو بخار میں تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑتے ہیں جیسے اوٹم کے سیزن میں ٹہنی کو ہلانے کی وجہ سے پتے جھڑتے ہیں. تو مصیبت اور تکلیف جب عام ہوتی ہے تو بہت آسان ہو جاتی ہے. آپ سب کے پاس اپنے اپنے مکانات ہیں، میرے پاس اپنا مکان نہیں، تو اسے اگر میں تکلیف بنا لوں تو مجھے بہت پریشانی ہوگی کہ بھائی سب کے پاس گھر ہے میں ہی بغیر گھر کا، سب کے پاس گھر ہے میں ہی بغیر گھر کا. تو اس وقت یہ سمجھے کہ ان کے اپنے گھر ہیں، میرا کرائے کا گھر ہے، نہ میرا اپنا ہے نہ ان کا اپنا. ہماری روح نکلے گی ہم کرائے کے گھر سے جائیں گے، ان کی روح نکلے گی اپنے گھر سے جائیں گے، چھوڑ کے دونوں کو جانا ہے، فرق کیا ہے؟ اور اس وقت یہ سمجھے کہ میں اس مصیبت میں مبتلا ہوں کہ میرا اپنا گھر نہیں ہے، مگر یہ بھی تو کسی مصیبت میں مبتلا ہوں گے، یہ کسی اور مصیبت میں مبتلا ہوں گے، ممکن ہے کہ میری مصیبت سے بڑی مصیبت ہو ان کی. تو ہم سب برابر ہیں، اس سے سکون بہت ہو جاتا ہے کہ دنیا میں ہر شخص تکلیف میں ہوتا ہے. اگر یہ میری تکلیف جو اس وقت ہے یہ اگر چلی گئی تو اس کی جگہ پہ دوسری آ جائے گی. دنیا میں تکلیف ضرور ہوگی، تو ایک چیز تو یہ سوچے کہ دنیا میں ہر شخص تکلیف میں رہتا ہے، یہ دنیا کی خاصیت ہے. دوسری چیز یہ سوچے کہ یہ تکلیف جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اس لیے کہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں یا گناہ معاف ہو گئے ہیں تو درجے بلند ہوتے ہیں. گنہگار بندوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، نیک لوگوں کے درجے بلند ہوتے ہیں، ثواب بڑھتا ہے. تیسری چیز یہ سوچے کہ میری زندگی میں مصیبت کی اور تکلیف کی کتنی چیزیں ہیں اور راحت کی کتنی چیزیں ہیں. کان میں مجھے تکلیف ہے، کان میں، بس اسی کو لیے پھر رہا ہوں کہ کان میں تکلیف ہے، کان میں تکلیف ہے، کان میں تکلیف ہے، کان میں تکلیف ہے. یہ تکلیف ٹھیک نہیں ہوتی، بہت دوائیں کرائی مگر ٹھیک نہیں ہوتی. آنکھیں ٹھیک ہے یا نہیں؟ ناک ٹھیک ہے یا نہیں؟ زبان ٹھیک ہے یا نہیں؟ دانت سارے ٹھیک ہے یا نہیں؟ دماغ ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہاتھ ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو زندگی میں شکایت کرنے کی چیزیں زیادہ ہیں یا شکر کرنے کی چیزیں زیادہ ہیں؟ تو یہ کیا بات ہوئی کہ ہر وقت ایک ہی رٹ کہ مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے یہ تکلیف ہے. اتنی ساری نعمتیں ہیں اس کا ذکر ہی نہیں. یہ اشکال دل دماغ میں پیدا ہوتا ہے کہ نمازیں پڑھتا ہوں، زکات دیتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، خیرات بھی بہت کرتا ہوں، حج عمرے بھی کرتا ہوں، لوگوں کی مدد بھی بہت کرتا ہوں، غریبوں پہ خرچ بھی بہت کرتا ہوں، سنتوں پر عمل بھی میرا بہت ہے، تلاوت بھی بہت ہے، ذکر بھی بہت ہے، پھر بھی یہ مصیبت نہیں جاتی. ارے بھائی، ان سارے کاموں کے نتیجے میں وہ دوسری نعمتیں جو ملی ہے اس کا گیا. بلکہ الٹا سوچنا چاہیے کہ جتنی نعمتیں مجھے ملی ہے ان نعمتوں کی وجہ سے جتنی عبادت کرنی چاہیے نہیں کر سکا. حضرت لقمان علیہ السلام جس کے لیے کام کرتے تھے، وہ ان کا سیٹھ تھا یا ان کا آقا تھا، ان کے لیے کام کرتے تھے یا ان کے غلام تھے، اس کو بہت محبت ہو گئی تھی لقمان سے. نیک آدمی سے ہر شخص محبت کرتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے سب اس کے ہو جاتے ہیں. سیٹھ بھی محبت کرتا ہے، مالک بھی محبت کرتا ہے، بادشاہ بھی محبت کرتا ہے. میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. میں نے اللہ کو اپنا حاکم بنا لیا تو اللہ نے مجھے پوری دنیا پہ حاکم بنا دیا. بے تاج بادشاہ, سر پہ تاج نہیں مگر وہ بادشاہت کرتے. بزرگوں کو دیکھو, لوگ ان کے کتنے گرویدہ ہوتے ہیں, صرف ان کو دیکھنے کے لیے ترستے اور تڑپتے ہیں, صرف دیکھنے کے لیے ترستے اور تڑپتے ہیں. جنہوں نے دیکھا ہوا ہوتا ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ واپس کب چلے جائیں اور دیکھیں, صرف دیکھیں, صرف ان کے چہرے بھی نگاہ پڑ جائے. اور جنہوں نے دیکھا ہوا نہیں ہوتا ہے ان کو حسرت ہوتی ہے کہ ہم نے ان بزرگ کو نہیں دیکھا ہے, کاش کہ کسی وقت دیکھتے. اور جب وہ دیکھتے ہیں تو کتنے خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں دیکھنے کو موقع ملا. اللہ والوں کو دیکھیے, ان سے ہاتھ ملانے کے لیے لوگ تڑپتے اور ترستے ہیں, ٹوٹ پڑتے ہیں. تو آقا کو, سیٹ صاحب کو بہت محبت تھی ان سے. اور محبت میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی خاص چیز آتی ہے کھانے کی پینے کی, تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کو بلا کر کے اسے کھلایا جاتا ہے. ہم لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارے یہاں گھروں میں کھانے پینے کی چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. یہ غریب ملکوں میں آپ جائیں جہاں غربت بہت عام ہوتی ہے, وہاں اس کا احساس ہوتا ہے کہ گھر میں چاکلیٹ کبھی نہیں آتی, غریب آدمی خرید نہیں سکتا. کسی نے ہدیے میں چاکلیٹ دے دی تو وہ چاکلیٹ خود نہیں کھائے گا, وہ گھر لے جائے گا اور گھر لے جا کر اپنے بچوں کا انتظار کرے گا اور بچوں کو کھلائے گا, خود نہیں کھائے گا, ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے بچوں کو کھلائے گا. یہ غریبی بھی نعمت ہے میرے بھائیوں, غریبی بھی بہت بڑی نعمت ہے. جو غریبی سے گزر کر مالداری کی طرف آئے ہیں انہیں اللہ تعالی شانہ کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے, اور جو غریبی سے مالداری کی طرف آئے ہیں, جو پستی سے ترقی کی طرف آئے ہیں, جو مالی اعتبار سے بیکورڈ تھے اور اللہ تعالی شانہ نے ان کو پروگرس دیا ہے, انہیں اپنا ماضی اور اپنا پاسٹ بھولنا نہیں چاہیے کہ ہم کیا تھے. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آدمی ایروگنٹ ہو جاتا ہے, اپنا پاسٹ بھول جاتا ہے. اور جو لوگ مالداری اور فراوانی ہی میں پیدا ہوئے, جیسے اس ملک میں پیدا ہونے والے لوگ, انہوں نے غریبی دیکھی ہی نہیں, تو انہیں غریبوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ غریبی کیا چیز ہوتی ہے, تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کر سکے. سلطان محمود کا ایک مصاحب تھا, نام ایاز تھا ان کا, ایاز, بہت ہوشیار اور بہت نیک. ان کے بارے میں شکایت پہنچی سلطان محمود کو, سلطان محمود کو شکایت پہنچی, اس لیے کہ حاسد بہت ہوتے ہیں اچھے لوگوں کی. تو حسد کرنے والوں نے شکایت پہنچائی کہ یہ روزانہ آپ کے پاس سے نکل کر ایک جگہ پر جاتا ہے گھر میں, تو ہمیں تھوڑا شک تھا اس کے اوپر, تو ہم نے آج جھانک کر دیکھا, پیچھا گیا, اور ایک گھر میں جاتا ہے اور گھر میں جا کر کے کیا کرتا ہے, تو ہم نے جھانک کر دیکھا کھڑکی میں سے, ونڈو میں سے, تو ہم نے دیکھا کہ ایک صندوق اس نے کھولا اور صندوق میں کچھ چیزوں کو یوں الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا, اپنے ہاتھ سے یوں ٹٹولتا رہا. صندوق میں کیا چیز تھی وہ نظر نہیں آئی. معلوم یہ ہو رہا ہے کہ شاہی خزانے سے کوئی چیز چوری کر کے لے گیا ہے, اس لیے کہ روزانہ جاتا ہے اسے دیکھنے کے لیے. تو کوئی قیمتی چیز ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے آدمی جاتا ہے, ایک گھر ہے لاک رکھتا ہے اس میں جا کر کے دیکھتا ہے. سلطان محمود نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے, سپاہیوں کو ذمہ داری دی اور چھاپا مارا اور اسے گرفتار کر لیا صندوق کے ساتھ. گرفتار کر لیا اور بادشاہ کے دربار میں ایاز کو لایا گیا. صندوق کھولو, صندوق کو کھولا گیا تو اس میں پرانے کپڑے تھے, بہت پرانے کپڑے. بہت تعجب ہوا سب کو, بادشاہ کو بھی تعجب ہوا. کہا ایاز یہ کیا ہے, تم روزانہ جاتے ہو اس صندوق کو کھولتے ہو, اس میں یہ جو کپڑے ہیں ان کو ٹٹولتے ہو اور دیکھتے ہو, کیا بات ہے؟ تو کہا کہ آپ کے دربار میں آنے سے پہلے میں غریب آدمی تھا, اللہ تعالی شانہ نے آپ کی خدمت میں پہنچا کر مجھے رفعتیں عطا فرمائی, عزتیں عطا فرمائی, ترقی عطا فرمائی. تو نفس جو ہے, نفس وہ غرور میں مبتلا ہوتا ہے, عجب میں مبتلا ہوتا ہے, کبر اور بڑائی میں مبتلا ہوتا ہے. تو میں 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ اسے یہاں لاتا ہوں اور یہ کپڑے دکھاتا ہوں کہ ایاز تیرا ایک زمانہ یہ تھا, اس غربت میں تو زندگی گزارتا تھا, یاد رکھ اللہ نے تیرے اوپر فضل کیا ہے. تو جب کوئی قیمتی چیز آتی تھی, اچھی کھانے کی چیز, بالخصوص پھل, تو وہ کاٹ کاٹ کر بلاتے تھے سیٹھ صاحب حضرت لقمان کو, اور اپنے ہاتھوں سے بہت محبت سے کھلاتا تھا وہ. اور پھر اخیر میں جب ایک دو کاشیں رہ جاتی تھی تو وہ خود بھی کھا لیتا تھا. ایک دن خربوزہ آیا, خربوزہ کھلانا شروع کیا اور لقمان بڑے مزے سے کھاتے رہے. جب اخیری دو کاشیں رہ گئی تو سیٹھ نے خود کھائی. ابھی منہ میں اس خربوزے کو رکھا ہی تھا کہ فوراً تھوک دیا, بالکل کڑوا. اور لقمان سے کہا کہ اللہ کے بندے پورا خربوزہ کھا گئے تم, کڑوا. تم مجھے کہہ دیتے کہ کڑوا ہے تو میں کھلانا بند کر دیتا. تو لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جن ہاتھوں سے ہمیشہ میٹھی چیزیں ملتی رہی, ان ہاتھوں سے ایک آدھ بار اگر کڑوی چیز بھی مل جائے تو کیا میں ناشکری کر کے تھوک دوں؟ جس خدا کی طرف سے ہر وقت نعمتیں ہی نعمتیں برستی رہتی ہیں, اگر وہ خدا کسی مصلحت سے ہمارے ہی فائدے کے لیے ہمیں کسی مصیبت میں مبتلا کریں تو کیا ہم ناشکری کریں؟ صبر کرنا چاہیے, صبر, صبر کرنا چاہیے. اور جو مقربین بارگاہ ہوتے ہیں وہ تو شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس مصیبت میں مبتلا کیا کہ اس کی وجہ سے میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں. وہ شکر کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بخار میں مبتلا کیا, کینسر میں تو نہیں. وہ شکر کرتے ہیں کہ اے خدا تیرا شکر ہے کہ تو نے جسمانی بیماری میں مبتلا کیا, روحانی بیماری میں تو نہیں. تو نے مجھے بے گھر رکھا, کسی گناہ میں تو مبتلا نہیں کیا. تو نے مجھے عزت سے محروم کیا, دنیا کی عزت سے, آخرت کی عزت سے تو گناہ کرا کے محروم نہیں کیا. یہ دنیا کی جتنی تکلیفیں ہیں ان میں سے کوئی تکلیف تکلیف نہیں, سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ انسان گناہ کر کے اللہ سے دور ہو جائے. حضرت مولانا شاہ یعقوب صاحب مجددی بھوپالی رحمت اللہ علیہ, بھوپال میں ایک بزرگ تھے, بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں, نقشبندی سلسلے کے تھے. حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی خدمت میں جایا کرتے تھے اور ان کے ملفوظات قلم بند کیے. ان میں ایک ملفوظ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت کو سینے میں درد ہوا. اب سینے میں جب بہت شدید درد ہوتا ہے تو بالعموم لوگوں کا ذہن ہارٹ اٹیک کی طرف جاتا ہے. ڈاکٹر کو بلایا, ای سی جی وغیرہ کر کے چیک کیا, تو ڈاکٹر نے کہا کہ حضرت اللہ کا شکر ہے کہ ہارٹ اٹیک نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہارٹ اٹیک نہیں ہے. تو ہارٹ اٹیک کا مطلب یہ کہ موت, تو اللہ کا شکر ہے کہ موت نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب موت بھی کوئی ڈرنے کی چیز ہے, موت بھی کوئی ڈرنے کی چیز ہے. موت ڈرنے کی چیز نہیں, موت تو ایک پل ہے جو عاشق کو اللہ سے ملا دیتا ہے. اسی لیے تحفۃ المومن الموت, مومن کا تحفہ موت ہے, موت کو مومن کا تحفہ قرار دیا گیا کہ اسی موت کے دروازے سے بندہ اللہ تک پہنچتا ہے, اسی موت کے دروازے سے اللہ کی ملاقات کرتا ہے, اسی موت کے دروازے سے جنت الفردوس میں جاتا ہے, اسی موت کے دروازے سے انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی رفاقت میں پہنچ جاتا ہے. اسی لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ احساس ہوا کہ میرا جانے کا وقت قریب آ گیا ہے تو کہنے لگے کہ واہ ترباہ واہ ترباہ, ہائی خوشی ہائی خوشی, غدن نلقل احبت محمد و حزبہ, کل روح نکلے گی اور ملاقات ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت سے. تو حضرت نے فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب موت بھی کوئی گھبرانے کی چیز ہے, موت بھی کوئی ڈرنے کی چیز ہے. الموت جسر یوسر الحبیب الی الحبیب, موت تو ایک پل ہے ایک برج ہے جو عاشق کو معشوق سے ملا دیتی ہے. اور پھر فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب گھبرانے کی اور ڈرنے کی چیز تو اللہ کی نافرمانی ہے, معصیت. تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ جسمانی بیماری ہے, روحانی بیماری تو نہیں. اور شرعی حد میں رہ کر, شرعی حد میں رہ کر اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرے. بیماری ہے تو شرعی حد میں رہ کر علاج کرے. بہت سے لوگ بیماریوں سے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ شرعی حد سے باہر نکل جاتے ہیں, غیر مسلموں کی عبادت گاہوں تک پہنچ جاتے ہیں, بزرگوں کے مزارات پر جاتے ہیں اور شرک کے کام کرتے ہیں, تعویذ گنڈوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو بے وقوف بنانے والے عاملوں کے ہاتھوں چڑھ جاتے ہیں. آتا وتا کچھ نہیں انہیں, صرف وہ بولنا جانتے ہیں, لوگوں کو بے وقوف بنانا جانتے ہیں, بس اتنا جانتے ہیں, وہ ان کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں اور ایمان کھو دیتے ہیں. شرعی حد میں رہ کر اس مصیبت کو ہٹانے کی کوشش کریں, اگر نہ ہٹے اللہ کی تقدیر پہ راضی رہے, اللہ سے صبر کی توفیق مانگے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, ایمان والو تم اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کر کے اور نماز پڑھ کے. ان اللہ مع الصابرین, صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. ہم بیمار ہیں, ہمارے پاس بیوی آ کر بیٹھ جائے, ہمارے پاس شوہر آ کر بیٹھ جائے, ہمارے پاس بھائی آ کر بیٹھ جائے, ہمارے پاس بہن آ کر بیٹھ جائے, ہمارے پاس ماں باپ آ کر بیٹھ جائیں, ہمارے پاس ہمیں چاہنے والے لوگ آ کر بیٹھ جائیں تو سکون مل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ تکلیف میں تو ہر شخص مبتلا ہوگا, مگر تکلیف پر صبر کرنے والا جب صبر کرتا ہے تو پھر اللہ اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے. صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. شکوا شکایت کرنے سے تکلیف جاتی نہیں ہے, بلکہ تکلیف کے جو فائدے ہیں ان فائدوں سے محروم ہو جاتا ہے انسان. صبر جو ہے, صبر یہ ایک اپرچونٹی ہے. تکلیف جب آتی ہے اس پہ بندہ صبر کرتا ہے اور صبر کے ذریعے ترقی ہوتی ہے. دیکھو ترقی کس سے ہوتی ہے؟ مجاہدہ سے. مجاہدہ کس کو کہتے ہیں؟ مجاہدہ کہ دل جو ہے جس چیز کو پسند نہیں کرتا اسے کرے. دل فجر کے لیے اٹھنا نہیں چاہتا مگر پھر بھی اٹھتا ہے, اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. دل آنکھوں کو جھکانا نہیں چاہتا مگر پھر بھی نامحرم عورت نامحرم مرد کے سامنے جھکاتا ہے, اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. دل لمبے لمبے روزہ رکھنا نہیں چاہتا مگر پھر بھی روزہ رکھتا ہے, اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. دل زکات دینے کو نہیں چاہتا مگر پھر بھی دیتا ہے, اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. دل سود انٹرسٹ سے بچنا نہیں چاہتا کہ پروفٹ ہوگی مگر پھر بھی بچتا ہے, اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. تو جب کوئی تکلیف ہوتی ہے اس پہ صبر کرتا ہے, کوشش کرتا ہے جائز حد میں رہ کر اس کو دور کرنے کی، اس لیے کہ اللہ نے اس کی اجازت دی ہے، مگر اس کے بعد بھی اگر وہ تکلیف نہ جائے تو خوش رہتا ہے کہ اللہ کا حکم. تو دل نہ چاہنے کے باوجود بھی اس پہ صبر کرتا ہے، اسے قبول کر لیتا ہے، یہ مجاہدہ ہے. غور سے سننا، مجاہدہ. وہ جو فجر کی نماز کا مجاہدہ تھا کتنی دیر کے لیے تھا؟ میکسیمم ایک گھنٹے کے لیے. آپ اٹھنا نہیں چاہتے تھے مگر اٹھے، وضو کیا، مسجد میں آئے، نماز پڑھی، گھر جا کے پھر سو گئے، وہ مجاہدہ ختم ہو گیا، ایک گھنٹے کا مجاہدہ. آپ تلاوت کرنا نہیں چاہتے تھے مگر تلاوت کی ایک پارے کی، کتنی دیر لگی؟ آدھا گھنٹہ. آدھے گھنٹے میں مجاہدہ ختم. آپ روزہ رکھنا نہیں چاہتے تھے، روزہ رکھا، 15 گھنٹے 16 گھنٹے 17 گھنٹے مجاہدہ ختم. مگر آپ بیمار ہو گئے اور 7 دن تک بیمار رہے. اب 7 دن تک 24 آورز تک صبر کا مجاہدہ چل رہا ہے، اندازہ کرو کہ درجہ کتنا بلند ہوگا. اللہ تعالی درجوں کو بلند کرنے کے لیے مصیبتیں بھیجتے ہیں. اور مجاہدے دو قسم کے ہیں، ایک مجاہدہ والنٹری، جیسے تہجد کے لیے اٹھنا فرض نہیں ہے مگر پھر بھی آپ اٹھتے ہیں اپنے اختیار سے، یہ مجاہدہ والنٹری ہے، آپ خود کر رہے ہیں. اور دوسرا مجاہدہ ان والنٹری، آپ کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے، جیسے سر میں درد شروع ہو گیا اور بہت درد، مائیگرین، بہت پین ہو رہا ہے، آپ نہیں چاہتے کہ یہ رہے مگر ہے اور آپ صبر کرتے ہیں، ان والنٹری مجاہدہ. آ گیا تو اب آپ صبر کر رہے ہیں. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ جیسے محقق حضرات فرماتے ہیں کہ ان والنٹری مجاہدے سے اللہ کا قرب جو حاصل ہوتا ہے وہ والنٹری مجاہدے سے حاصل نہیں ہوتا. تو کتنا کرم ہے اللہ کا کہ ہمارے اوپر مصیبت ڈالتے ہیں، ہمیں صبر کی توفیق دیتے ہیں اور ان والنٹری مجاہدہ کروا کر کے ہمیں اپنا ولی بناتے ہیں. جن لوگوں پر مصیبتیں آتی ہیں، جو تکلیفوں میں ہوتے ہیں، ڈپریشن میں ہوتے ہیں، بیماریوں میں ہوتے ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اور پریشان، رزق کی تنگی میں ہیں اور پریشان، بیوی کے ساتھ ہر وقت لڑائی اور پریشان، بیوی چھوڑ کے چلی گئی پریشان، کورٹ میں کوئی مقدمہ کسی نے داخل کر دیا آپ کے خلاف خام و خواب کو پریشان کرنے کے لیے، اور 2 سال تک چلتا رہا یہ کیس، پریشان، شوہر کچھ کر رہا ہے پریشانی آئی، یہ جو 24 آور کی پریشانی ہے اس پہ آپ صبر کر رہے ہیں کہ میرا اللہ جس طرح چاہے میں راضی ہوں. یہ جو 24 آور کا صبر ہے تو 24 آور میں کتنی رفعت نصیب ہوگی، کتنا مجاہدہ ہو رہا ہے اور کتنا اللہ کا قرب نصیب ہو رہا ہے. اسی لیے اللہ تعالی شانہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم مصیبتیں دیتے ہیں، مصیبتیں دے کر صبر کی توفیق دیتے ہیں، اور جب وہ صبر کرتے ہیں تو ان کو ترقی دیتے دیتے لوگوں کا امام بناتے ہیں. وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا، ہم نے ان کو ائمہ بنایا، امام بنا دیا. کن لوگوں کو؟ ان لوگوں کو جن پر مصیبتیں آئی اور صبر کیا. اور امام بھی کس بات کا؟ دین کا امام بنایا، ہم نے ان کو لیڈر بنایا، دین کا مقتدا بنایا، کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کرنے لگ گئے، ولی بن گئے، مقتدا بن گئے، لوگ ان کے پیچھے چلنے لگ گئے، وہ لوگوں کو دین پر چلانے لگ گئے. تو مصیبتوں پر اور تکلیفوں پر صبر کرنا چاہیے. ہاں، دعا ضرور کریں گے، اللہ اس مصیبت سے آپ مجھے نجات دیجیے، اس مصیبت کو ہٹا لیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی شانہ جب ہمیں مصیبت میں ڈالتے ہیں تو ہماری ابدیت کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ تو بندہ ہے، عاجز ہے، کمزور ہے. تو اللہ سے دادا گیری نہیں کہ یہ اللہ تو نے بھیجی ہے، یہ مصیبت بہت خوش ہوں میں اور بھیج نا، اے اللہ اس کو ہٹا دے، اس کو ہٹا دے. یہ بھی سنت ہے دعا کرنا اور مصیبت ہٹے. دعا کرنا نمبر ایک، نمبر دو تقوی اختیار کرنا، تقوی، دعا، اور نمبر 3 تقوی کے ساتھ جائز طریقے سے اس مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کرنا. پھر بھی دور نہ ہو تو پھر یہ سوچیں، یہ سوچے کہ سب مصیبت میں ہمیں اکیلا نہیں ہوں. پھر یہ کہ میری مصیبت بہت چھوٹی ہے, کسی بڑی مصیبت میں بھی تو اللہ ڈال سکتے تھے. پھر یہ کہ مصیبتیں زیادہ ہیں میری زندگی میں یا تکلیف یا عافیتیں زیادہ ہیں, صبر کی چیزیں زیادہ ہیں یا شکر کی زیادہ. پھر یہ سوچے کہ مصیبتیں تو اللہ اپنوں پر بھیجتے ہیں. اشد الناس بلاءً الانبیاء, سب سے زیادہ تکلیفیں میں میرے نبیوں پر بھیجتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مصیبتیں نبیوں پر آتی ہیں, ثم الامثل فالامثل, پھر اس کے بعد ان پر آتی ہے جو نبی کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. یعنی نبی کے راستے سے, نبی کی زندگی سے سب سے زیادہ قریب جو ہوتے ہیں ان پر اس کے بعد سب سے زیادہ تکلیفیں آتی ہیں. اس کی فضیلتیں سوچیں کہ کتنی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں, ان کے ذریعے مجاہدہ ہو رہا ہے, ترقی ہو رہی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں تکلیفوں میں تھے, اس وقت تو کیا ہوتا ہے کہ میں آپ کو تکلیف میں دیکھتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں کہ یار مجھے یہ پریشانی نہیں ہے الحمدللہ, اور خوش بھی ہونا چاہیے, اس کے لیے دعا کرنی چاہیے, اپنے لیے شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے اس مصیبت سے, اس لیے کہ میں کمزور آدمی ہوں, اس مصیبت میں پڑتا کہیں ناشکری کا شکار, بے صبری کا شکار ہو جاتا, کہیں اللہ سے تعلق ٹوٹ جاتا, میں اس تکلیف کا صحیح استعمال نہ کر سکتا, تو الحمدللہ. او اے اللہ میرے اس بھائی کو بھی تو عافیت عطا فرما. تو دنیا میں جب دوسروں کو مصیبتوں میں دیکھتے ہیں تو دل میں ہمارے بارے میں خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ میں مصیبت سے بچا, اور دوسروں کے لیے ہمیں فیلنگ ہوتا ہے. قیامت کے دن الٹا ہوگا, قیامت کے دن مصیبت والوں کو جب ثواب ملے گا تو ان کی مصیبتوں کے بارے میں خوشی ہوگی کہ یہ بہت اچھے رہے کہ مصیبت میں تھے دنیا میں, اور اپنے بارے میں صدمہ ہوگا کہ یار میں مصیبت میں نہیں تھا تو آج رہ گیا. اتنا ثواب ملے گا, اتنا ثواب ملے گا, اتنا اجر ملے گا, اتنے درجے اونچے ہوں گے مصیبت والوں کے کہ اس وقت جو عافیت میں تھے دنیا میں, عافیت مثلا کوئی فلو چلا اور سب کو فلو ہوا اور ایک ہی شخص گھر میں بچ گیا تو خوش ہوتا ہے کہ میں بچ گیا. اب قیامت کے دن پورے گھرانے کو اس فلو کے بدلے میں اجر و ثواب ملے گا تو اس وقت وہ دل ہی دل میں سوچے گا کہ میں بھی مصیبت میں ہوتا تو اچھا ہوتا, کہ آج مجھے بھی کچھ ملتا, اور دل میں یہ تمنا کرے گا کہ کاش کے دنیا میں مجھے کینچی سیزرز کے ذریعے میری چمڑی کو کاٹا جاتا. کتنی تکلیف کی چیز ہے, کہا کہ کاش کے دنیا میں مجھے لوگ کینچی سے کاٹتے تاکہ اس تکلیف کے بدلے میں آج مجھے یہاں اجر و ثواب ملتا. بڑی فضیلت کی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی شانہ جس کو بھلائی دینا چاہتے ہیں اس کو دنیا ہی میں سزا دے دیتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بخار میں مرتا ہے وہ شہید ہے, صاحب الحمہ شہید, بخار فیور میں مر جاتا ہے, فیور ہوتا ہے اور فیور میں مر جاتا ہے وہ کیا ہے, شہید. تو دیکھو بھائی, دنیا کی بخار کی اور فیور کی تھوڑی سی گرمی کی وجہ سے جہنم کی گرمی سے نجات مل جاتی ہے. تو اللہ تعالی شانہ کی نعمت سمجھے اس کو, مگر چونکہ یہ ایسی نعمت ہے کہ ہم اسے ہضم نہیں کر سکتے, ہم برداشت نہیں کر سکتے, اس لیے ہمیں صحت کی نعمت مانگنی چاہیے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرما رہے تھے کہ بیماری بھی نعمت ہے, تکلیف بھی نعمت ہے, مصیبت بھی نعمت ہے. جب بھی تکلیف ہو, سر میں درد ہو, تو استغفار پڑے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, یہ سوچے کہ میرے گناہوں کی سزا ہے, اور ساتھ میں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, اے اللہ تو نے مجھے یہ چھوٹی سی تکلیف دی ہے, اس تکلیف سے تو مجھے صبر کی توفیق بھی دے رہا ہے اور میرے گناہوں کو معاف کر رہا ہے, میں تیرا شکر ادا کر رہا ہوں. الحمدللہ الحمدللہ استغفر اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الحمدللہ. تو حاجی صاحب کہہ رہے تھے کہ بیماریاں تکلیف یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں, اس لیے کہ ان کے ذریعے گناہ معاف ہوتے ہیں, درجے بلند ہوتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میری بیوی بیمار ہے, اس کے لیے دعا فرمائیں. تو ہماری تو سوچ اتنی اونچی نہیں اس لیے ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، مگر حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ بہت اونچی سوچ والے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میرے ذہن میں اس وقت خیال یہ آیا کہ حضرت ابھی کہہ رہے تھے کہ بیماری تو نعمت ہے اور نعمت کو دور کرنے کی دعا تو کوئی نہیں کرتا، بھائی مال نعمت ہے تو کوئی یہ دعا نہیں کرتا کہ اللہ اس کے مال کو ہٹا لے، تو بیماری نعمت ہے تو اب حضرت دعا کیسے کریں گے کہ یہ اللہ بیماری کو ہٹا دے، یہ تو نعمت ہے، ابھی نعمت کہہ رہے تھے. اب حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم، اور حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے باقاعدہ کسی مدرسے میں درس نظامی پڑھا نہیں تھا، پورا سلیبس، مگر اللہ کے تعلق کی وجہ سے کیسا علم عطا کیا گیا تھا. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ سوچ رہے ہیں کہ اب حضرت کیا کرتے ہیں، دیکھنا چاہیے. تو جو بات حضرت حاجی صاحب کے ذہن میں آئی تھی وہی حاجی صاحب کے ذہن میں بھی آئی تھی، اس لیے کہ وہ بھی بہت بڑے عارف تھے. تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے، کہا کہ بھئی یہ اس کی بیوی بیمار ہے، دعا کر لو. اور ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اے اللہ، بیماری بھی نعمت ہے، صحت بھی نعمت، صحت بھی نعمت، بیماری بھی نعمت، مگر بیماری ایسی نعمت ہے کہ ہم کمزور اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اور صحت ایسی نعمت ہے جو ہم برداشت کر سکتے ہیں. تو اس نعمت کو ہٹا دے جسے ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور اس کی جگہ پر وہ نعمت دے دے جسے ہم برداشت کر سکتے ہیں. اللہ تعالی شانہ ہمیں تکلیفوں سے بچائے، مصیبتوں سے بچائے، اور اللہ تعالی شانہ جب مصیبت اور تکلیف آئے اس پر صبر کی توفیق عطا فرماوے، اسے نعمت سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے، اور اس کا جو فائدہ ہے مصیبت کا اس سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو آپ بہت عافیت کے اندر ہیں، عافیت کے اندر ہے تو آپ دعا کریں کہ اللہ میری اولاد کو نیک بنا دے، کتنے دل سے نکلے گی وہ. ہاں، اور آپ قرض میں مبتلا ہو جائیں، چاروں طرف سے لوگ تقاضا کر رہے ہیں کہ ایک ہفتے کے اندر چاہیے ہمارا پیسہ، ایک ہفتے کے اندر چاہیے ہمارا پیسہ، آپ پیسے نہیں دے رہے ہیں، ہم مسجد میں سب کے سامنے کہیں گے کہ آپ پیسے نہیں دے رہے ہیں. اب پریشان مبتلا، ماں تلے سے زمین سرک گئی، اب رو رہے ہیں، یہ اللہ قرض کا انتظام فرما دے، کتنے دل سے نکل رہی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ وہ اولاد کے لیے نکلے گی نا، وہ بھی بہت دل سے نکلے گی. تو اللہ تعالیٰ ایک مصیبت میں ڈال کر پھر جتنی دعائیں ہوتی ہیں وہ دل سے نکالتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ شانہ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، انا عند المنکسرۃ قلوبہم، جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں پریشانیوں کی وجہ سے، میں ان کے پاس ہوتا ہوں، میں ان کے پاس ہوتا ہوں، میں بیمار ہو جاؤں تو میری ماں حیات ہے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تادیر قائم رکھے، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، ان کا ٹھنڈا میٹھا سایہ، نیک اعمال کے ساتھ، ولایت کے ساتھ تادیر قائم رکھے، اور ان کو اور ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر مقام صدیقیت کے ساتھ موت عطا فرمائے. اب ماں ہے تو ماں بہت دعا کرتی ہوگی اپنے بیٹوں کے لیے، کیوں نہیں دعا کرتی ماں. اور جب وہ ہمیں بیمار دیکھتی ہوگی تو اس کے دل میں دکھ ہوتا ہوگا، تو اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل پڑتے ہوں گے. تو اب جب وہ میرے لیے دعا کرتی ہوگی تو بیماری کی وجہ سے، جو بیماری آئی اس بیماری کی وجہ سے میرے لیے جتنی بھی چیزیں مانگے گی، علم میں برکت، عمل میں برکت، دین کی خدمت میں برکت، حسن خاتمہ، جنت جہنم، جو کچھ بھی مانگے گی وہ روتے روتے ہی مانگے گی. اب اگر یہ بیمار نہ ہوتی تو سرسری دعا ملتی، اور یہ بیمار ہے تو وہ رونے والی دعا ساری ملتی ہے دل کی گہرائی سے. اچھا بیماری نہیں ہے، بیماری نہیں ہے تو کبھی کبھی خیال بھی نہیں آتا، بھول جاتے ہیں، مگر کانوں میں بات پڑتی ہے کہ فلاں صاحب بیمار ہے، خضر بیمار ہے، شاہد بیمار ہے، عبد المحید بیمار ہے، تو بار بار خیال آئے گا ہر دعا میں. ویسے 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ دعا کرتے، ہر نماز کے بعد دعا ہو رہی ہے، دیکھو بھائی. اب ہر نماز کے بعد دعا ہو رہی ہے تو صرف یہ تو دعا نہیں کرتے نا کہ یہ اللہ خضر کو صحت عطا فرما دے، جب وہ یاد آ جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ اور بھی بہت کچھ مانگ لیتے ہیں لوگ. تو جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے، ہاسپٹلائزڈ ہو جاتا ہے، کوما میں چلا جاتا ہے، اور پورے ملک کی مسجدوں کے اندر اعلانات ہوتے ہیں، تو جاننے والے سارے جو اس کے لیے دعا کرنے والے نہیں تھے وہ اس کے لیے وہ صرف بیماری سے نجات کی دعا نہیں کرتے، اور بھی بہت ساری دعائیں کرتے ہیں، اس کے گھر والوں کے لیے کتنی دعائیں کرتے ہیں. تو تکلیف اور مصیبت کی وجہ سے کتنی نعمتیں آتی ہیں اور کتنی نعمتیں ملتی ہیں وہ ہمیں آخرت ہی میں پتا چلے گی. بس اس پر صبر کرنا سیکھو، صبر کرنا. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، اللہ تعالی شانہ عافیت والی زندگی عطا فرماوے، اور سنت طریقے کے مطابق شرعی دائرے میں رہ کر ان مصیبتوں سے بچنے کی کوشش کی جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. میں دو اعلان ہیں، پہلا اعلان تو یہ ہے کہ الخیر کا قرض جو ہے وہ صرف انڈر 50,000 رہ گیا ہے، یعنی اگر 100 آدمی 500 پاؤنڈ دے دے، 500 سے بھی کم، 100 آدمی صرف 100 آدمی 500 پاؤنڈز دے دے تو قرض ختم ہو جائے گا. اب آپ حضرات کے سامنے اور ماؤں اور بہنوں کے سامنے اعلان کرنے کا جو میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بالکل آخری مرحلے پر ہیں، تو جن حضرات نے اس میں ابھی تک حصہ نہیں لیا ہے تو ان کے پاس اگر ابھی لٹی ہو تو 50,000 پاؤنڈ دے دیں، اور نہیں ہے تو 500 دے دے، نہیں ہے تو 100 دے دے، نہیں ہے تو 20، نہیں ہے تو 5، اور نہیں ہے تو 1 پاؤنڈ، نہیں ہے تو 50 پینس، کچھ نہ کچھ دے کر اس میں حصہ ڈال دیں. بس یہ مقصد ہے، یہ تو کام تو ہو جائے گا، اللہ تعالی شانہ پورا فرمائیں گے. جتنا ہو سکے اس میں حصہ ڈال دو، پھر موقع نہیں ملے گا. یہ تھوڑا یہ 30,000 سے نیچے اترے گا پھر بہت جلدی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. تو 50 سے نیچے اتر گیا ہے، 30 سے نیچے اترے گا پھر لوگ جلدی جلدی، جن کا ارادہ ہوگا وہ بھی کہ بھائی اب تو ہاتھ سے جا رہا ہے معاملہ. تو اب 100 آدمی چاہیے جو 500 پاؤنڈ دے دے، اگر کسی کا اس سے زیادہ دینے کا ارادہ ہے تو زیادہ دے دیں، کم کا ارادہ ہے تو کم دے، مگر ضرور اس میں حصہ ڈالیں، جو دے چکے ہیں وہ بھی اور جنہوں نے نہیں دیا ہے وہ بھی. ایک اعلان تو یہ ہے. دوسرا اعلان یہ ہے کہ یہ نیکسٹ سنڈے یعنی مارچ کا فرسٹ سنڈے وہ عورتوں کا پروگرام نہیں ہوگا، لیڈیز کا پروگرام نہیں ہوگا. مارچ کا جو فرسٹ سیٹرڈے ہے وہ پروگرام کینسل ہے، فرسٹ سیٹرڈے آف مارچ وہ کینسل ہے، اور فرسٹ سنڈے آف مارچ کو بردرز کے لیے یوتھ پروگرام ہوگا مردوں کے لیے. تو اس میں آپ سب بھی آنے کی کوشش کریں، اپنے اپنے علاقوں سے کوچ وغیرہ لے کر آئیں، اور ماؤں اور بہنوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے گھروں سے سب مردوں کو بھیجے اور پورے ملک میں جہاں جہاں تک ہو سکے اطلاع کریں ان کو. 3 مارچ کو ظہر کی نماز کے بعد اسلامک دعوی اکیڈمی کا اینجل یوتھ پروگرام ہوگا، اور 10 مارچ کو لیڈیز کا اینجل گیدرنگ ہوگا. تو 3 مارچ کو بردرز کے لیے پروگرام میں سب آنے کی کوشش کریں، اور 10 مارچ کو لیڈیز جو ہیں زیادہ سے زیادہ اور ماؤں اور بہنوں کو لانے کی کوشش کریں، اور سارے بیانات اول لیکچرز ول بی ان انگلش ان بوتھ پروگرامز. تو زیادہ سے زیادہ نوجوان بچیوں کو لانے کی کوشش کریں، ان کو لانے کی کوشش کریں جو دین سے دور ہیں، اپنے رشتہ داروں کو لانے کی کوشش کریں، دوسرے شہروں میں بھی اطلاع کریں کہ مردوں کے ساتھ وہ آئے، مردوں کے لیے بھی بیٹھنے کا انتظام ہوگا، اور اوقات وغیرہ معلوم کر لیں، ٹرانسپورٹیشن وغیرہ کی چیزیں معلوم کر لیں. اللہ تعالی شان و عمل کی توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزع منا صالح ما آتيتنا.
اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. اللهم التف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم اجعلنا من خدام دينك وعشاق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأهلينا ولمحبينا ولمحسنينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمته.